بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والبيش الدرس من هم بعد كرهته صفة الاستواء على العرش اللي تعالى عرش بر مستوي هنا كبيان اور جو پہ اور جو پہلی دلیل ہے، جو پہلی آیت ہے، اس کے تعلق سے ہم پچھلے درس میں بات کر چکے ہیں، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضوع ثانی، دوسری جگہ یا دوسری دلیل یا دوسری آیت جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر الآية. آيات آخرتك شيخ صفر ما تنشب عثيم رحمه الله أمس آيات كتعلق سوهي بات کرتا جو پچھلی آيات بهم بات کر چکے جو پہلے آيات گزر چکی ہے جو ہم بات کر چکے ہیں اس آيات کے بھی وہی معنی ہے اور وہی پیغام ہے جو اس آيات میں تھا. اس آیت میں جو شاہد ہے ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. الموضوع الثالث قرآن مجید میں تیسری جگہ جہاں پر ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش الى آخر الآية. آیت کی آخر تک شیخ صاحب فرمان شب عظیم رحمه اللہ رفع السماوات بغیر عمد یعنی اللہ تعالی نے آسمانوں کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا ستون ہے ہی نہیں، یا ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے؟ دو مختلف باتیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے مفسرین کا. بعض نے کہا کہ جو صفت ہے ترونہ جو ہے صفت ہے عمد کی، یعنی ستون تو ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، اور بعض نے یہ کہا کہ ستون ہے ہی نہیں. اور جو دوسرا قول ہے یہ زیادہ قریب ہے یعنی ثواب کے، یعنی آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ستون ہوتے تو غالباً ایسے ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھپا بھی دیتا اپنے مخلوقات سے کسی حکمت کے تحت جو ہے. اچھا، اس میں یعنی دو اقوال کی مفسرین کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہم سب جانتے ہیں، آسمان اوپر ہیں، اٹھے ہوئے ہیں زمین سے. دنیا میں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں جو چیز زمین سے اٹھی ہوئی ہے وہ بغیر ستون کے ممکن نہیں ہے. اب ٹیبل دیکھیں، اگر اس کی ستون نہ ہو تو ٹیبل کبھی بھی آپ اٹھی نظر نہیں ہو سکتے، نہیں دیکھ سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اچھا، رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اب لفظ دیکھیں، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں طالب علم کے تک فائدہ ہو جائے. مفسرين في اختلاف كي هو هي ديك اس بر بي اختلاف هو هي بغير عمد ترونها نفي کر دی ہے عمد کی ستونوں کی جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں یعنی ہیں تو تمہیں نظر نہیں آتے یا ہے ہی نہیں. اب اس جملے دونوں معنی آپ اخذ کر سکتے ہیں بغیر عمد ترونہا. ترونہا کا تعلق عمد سے ہے یا ترونہا الگ ہے کہ آسمان ستون یا تمہیں ستون نظر نہیں آتے یا ستون ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اور جو راجح قول جو شیخ صفوان شیخ بنسین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ستون ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان عظیم آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہوا ہے. یہ عظمت ہے سبحان اللہ. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں
جو ہے کس کی طرف
لوٹ, یہی فرما رہے ہیں ترونہ سماوات کی طرف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ترونہ عمد کی طرف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. رفع السماوات جو تمہیں نظر آتی ہیں آسمان, نفی عمد کی گئی ہے. اب اگر آپ ترونہ کو عمد کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ستون تو ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے, آسمان کی طرف لوٹاتے ہو بغیر عمد کی نفی ہو جاتی ہے آسمان تو ہے, تو اسے اس اعتبار سے. اچھا جو اصل جملہ ہے جو شاہد ہے وہ ہے ثم استوى على العرش, پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے, اور اس کا معنی بھی وہی شیخ صاحب فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے. چوتھی جگہ قرآن مجید میں جہاں پر ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى. اور یہ یعنی سب سے زیادہ معروف آیت ہے جو عام طور پہ اس موضوع کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے اور یاد کرنے بھی آسان ہے. یہاں پر دیکھیں معنی وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے, تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے. اب چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے, کوئی اگر نئی بات چیز ہوتی ہے کوئی نیا پیغام ہوتا ہے تو شیخ صاحب اس کو وضاحت کر دیتے ہیں, اگر کوئی نئی بات ہے تو پھر جو پچھلے درس میں گزر چکا ہے وہی معنی ہے. اچھا اس میں دیکھیں ذرا الرحمن علی العرش استوى, اصل جملہ کیا ہے؟ اچھا اس میں استوى کیا ہے؟ فعل ہے, ٹھیک ہے نا. الرحمن کون مستوی ہوا؟ اللہ تعالی الرحمن جل شانہ. کس چیز پر؟ عرش پر. اچھا اب جملہ کیا ہے؟ استوى الرحمن علی العرش, ایسا ہے نا, فعل فاعل وپھر مفعول جو ہے شبہ الجملہ جو ہے. یہاں پر علی العرش کو مقدم کیا استوا پر اور الرحمن کو اس سے بھی پہلے مقدم کر دیا. دیکھیں سبحان اللہ کیا وجہ ہے, صیغۃ الحصر تخصیص کے لیے, یعنی عرش کے سوا اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پر مستوی نہیں ہے, الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کیونکہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے, عرش سے بڑی کوئی مخلوق اور نہیں ہے سبحان اللہ. اور الرحمن کے لفظ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بلند عظمت کے ساتھ ساتھ صفت رحمت سے بھی موصوف ہے, وسیع رحمت والا ہے, یعنی اپنی مخلوقات سے دور نہیں ہے, اپنے رحم و کرم سے اپنی مخلوقات کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کا فائدہ مخلوق بھی اٹھاتی ہے, تمام کائنات اٹھاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر رحمت نہ ہو تو یہ کائنات بھی نہ ہو سبحان اللہ. پانچویں جگہ قرآن مجید میں جابر هم يسبوت من تكلة العرش بر مستوي. سورة الفرقان آيات نمبر 59 انسكت مي رحمك الله. الله تعالى كإرشاده ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن إلى آخر الآية. أتش جابر بديك تقديم وتأخيره والرحمن فاعل استوى يسبب له جزر شكاه ذرا غور سے دیکھیں تنوع بار ایک جملہ مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ نہیں. یعنی میں عام بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں ایک مرتبہ کہ آج صبح میں نے دودھ کا گلاس پیا ہے مثال کے طور پہ, وہی جملہ اسی انداز میں تین دفعہ بتاتا ہوں. یہاں سے باہر جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہا اس نے کیا پیا ہے, کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا کہ دودھ کا گلاس پیا ہے؟ سب سن رہے ہیں اور سب جاگ رہے ہیں کہ سو نہیں رہا ہے, سمجھ بھی رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہم سے کوئی ایسا چاہتا جس کو اردو نہ آتی ہو, ٹھیک ہے نا, میں عام سی بات ہے. اب دودھ پینے کا نہ پینے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں. اب ایک جملہ جب اسی جملے کو تین دفعہ یوں بیان کر دیا, دو دفعہ اور انداز سے بیان کیا کہ پیا دودھ ہی ہے اور ایک گلاس پیا زیادہ نہیں پیا, کبھی دودھ کو پہلے بتا دیا کبھی گلاس کا ذکر بعد میں کر دیا آگے پیچھے کر دیا. جو آپ نے سنا ہے اس مزید تاکید ہوگی کہ نہیں؟ آپ بھول سکتے ہیں اگر ہم ایک ہفتے کے بعد یا دو دن بعد میں پوچھوں دو دن کے بعد یار جمعہ کے دن صبح کیا پیا تھا, کوئی چائے لسی کہہ سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ ایک بار کو بار بار دہراتے ہیں, ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں مختلف صیغے مختلف انداز سے, جو عوام ہے جو جاہل ہے جو نہیں پڑھے لکھے جو نہیں سمجھتے جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیتے ہیں, اور جو سمجھنے والے ہیں اس میں سے وہ چیزیں اخذ کرتے نکالتے ہیں جو ان کو نہیں آتے. یہ ہوتا ہے کمال اور انداز بیان کے کہتے ہیں فصاحت البلاغت کی انتہا. اگر عجب بات یہ ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں الرحمن علی عرش استوا, ابھی تک پانچ مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں مختلف انداز سے بیان کر چکے ہیں, کبھی الرحمن پہلے کبھی الرحمن بعد میں کبھی استوا کا لفظ پہلے کبھی استوا کا لفظ بعد میں, اور علی العرش تو مسلسل ہے نا. یعنی دیکھیں الرحمن علی العرش استوا, استوا الرحمن علی العرش, علی العرش استوا الرحمن, ایک جملہ ہے. آپ جیسے بھی کریں معنی ایک ہی بنے گا. عجب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آگے دو دلائل اور بھی ہیں, احادیث کتنی بے شمار ہیں, اور اگر مزید آگے دیکھیں صفت العلو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے جو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ, 1000 سے زیادہ دلیل ہے, اور ہر اعتبار سے قولی بھی ہے فعلی بھی ہے. اگر ہم قرآن کی بات کریں تو یعنی تقریباً 10 مختلف اعتبارات ہیں, سنت کی بات کریں قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, فعل, اقرار, جو یہ تین قسمیں ہیں نا سنت کی حدیث کی, یہ تینوں موجود ہیں اسی ایک موضوع کے تعلق سے. یعنی تنوع اتنی اعتبار و طریقوں سے ہے کہ لا الہ الا اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو شک نہیں کرتے, یقین کے ساتھ کہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے, اور سب سے پہلے جسے فطرہ نکالا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہے کہیں نہیں. کیا کہا جہم صفوان نے, جہمی فرقہ جو سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے نہ باہر ہے, نہ متصل ہے نہ منفصل ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, تو پھر ہے کیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیں عدم کیا ہوتا ہے, عدم کی ڈیفینیشن کیا ہے بتائیں ذرا. یہ وہ چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اندر ہے نہ باہر ہے, نہ منفصل نہ متصل ہے. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ کو عدم عدم بنا دیا ہے اس پر ان کو اقرار ہے. صرف ایک شیطانی وسوسہ آیا تھا کہ اگر ہم مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، حد لازم آتی ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، تو عدم تو لازم آ گیا نا، پھر کیا کرو گے؟ یہ چلے گا. دیکھا سبحان اللہ، جب آپ علم کے نور سے دور ہوتے ہیں، یعنی سن 128 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں، جامع صفان کی جب وفات ہوئی، بہترین زمانہ ہے، علم کی روشنی کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، رسول جماعت کا جو علم ہے، یعنی سورج کی طرح آیا روشن، سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک فطرہ نکلتا ہے، لیکن الحمدللہ اس زمانے میں دب چکا تھا اور اس کا قلق کما کر دیتا اسی وقت ہی الحمدللہ، لیکن جو اثرات ہیں باقی رہتے ہیں. اس زمانے میں تو رائج نہ ہو سکا، لیکن آہستہ آہستہ آئے، پھر معتزلہ کو آئے، ایک آزمائش تھی اہل سنت کے لیے، انہوں نے اس فتنے کو لیا، پھر آہستہ آہستہ فتنہ بڑھا، پھر دبا، پھر بڑھا، پھر دبا، اور یہ فتنے تو رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ دیکھ قبر میں مجھ سے جہاں بھی صفوان کے فلاں نے فلاں کے نہیں پوچھا جائے گا، اپنے قبر میں میں خود جواب دے ہوں، اپنے والدین کے جواب دے نہیں ہوں میں، نہ کسی پیارے کا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ یا اس دنیا سے میں آیا ہوں اور چلا گیا ہوں، مجھے یہ نہیں پتہ میرا رب کہاں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یعنی جو جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی پتہ ہے. اب ایک چھوٹا بچہ بھی موبائل اٹھاتا ہے، یہ جو اسمارٹ فون کرتے ہیں، وہ اس میں کمال کرتب دکھاتا ہے بھائی اس موبائل میں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ پروفیسر ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ اس کا رب کہاں ہے. واپس آتے ہیں، آخر میں چند باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. چھٹی جگہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر اسے ہونے کی دلیل ہے، سورۃ السجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الى آخر الآیہ. اس آیت میں بھی دیکھیں وہی پیغام ہے جو پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس میں ایک جملہ جو ہے یا ایک لفظ زیادہ ہے، یعنی معنی وہی جو سورۃ الاعراف سورۃ یونس میں پہلے گزر چکا ہے. وما بینہما، آسمانوں اور زمین کے جو بیچ میں ہیں، اور عظیم مخلوقات ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت عظیم مخلوقات ہیں، آسمان اور زمینوں کے برابر اس سے زیادہ عظیم مخلوقات ہیں، اور یہ مخلوقات جو ہیں ان میں سے کچھ ہم جانتے ہیں، جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، بادل ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، مجہول ہیں. ساتویں جگہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش الى آخر الآیہ، سورۃ الحدید آیت نمبر 4. اس آیت میں بھی وہی پیغام ہے جو پہلے گزر چکا ہے. یہ سات مختلف جگہیں قرآن مجید میں، اور ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور جو حرف جر جو بیان ہوا یہاں پہ وہ حرف اعلیٰ ہے. اچھا، اب اصل آتے ہیں، جو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کہ استوا کا یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس کی روٹ جو حروف ہیں وہ کیا ہے، اصل جو اس کلمہ کا مادہ ہے وہ کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ استوا کا جو اصل مادہ ہے تین حروف ہیں، سین، واو اور یا، اور اس کا معنی ہے کمال کا. سین، واو اور یا عربی زبان میں کمال کا معنی موجود ہے. اس اب ہم صرف استوا سوا کی بات کر رہے ہیں. سین، واو یا عربی زبان میں اگر صرف بغیر کسی حرف جر کے ہو تو اس کا معنی کمال کا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق فسوا. اب فسوا میں دیکھیں یہ لفظ ہے، یعنی اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر کامل طریقے سے اور کمال اعتبار سے پیدا کیا ہے. تو یہ تین حروف جو ہیں ان میں کمال کی دلالت موجود ہے. اور پھر عربی زبان میں یہ چار طریقوں سے بیان ہوا ہے, یہ لفظ جو ہے چار طریقوں سے. اور مزہ کی بات ہے تقریباً یہ چاروں طریقے موجود ہیں قرآن میں تقریباً, یا کم سے کم تین ضرور ہیں. یہ چار طریقے کیسے ہیں؟ معداتم بالا, یا تو الا کے حرف کے ساتھ ہوگا, استوى الى السماء, یا حرف الجر على, استوى على العرش جیسا ہے, یا واو کے ساتھ جیسا کہ عربی محاورہ ہے استوى الماء والخشبة, جس میں برابری کا معنی ہے, جب آپ لکڑی پانی میں ڈالتے ہیں تو سطح جو ہے لکڑی کے اور پانی کے برابر ہو جاتی ہے, تو عربی زبان کہا جائے استوى الماء والخشبة. اور چوتھا جو ہے بغیر حرف جر کے, جیسے کہ الذي خلق فسوى, الى کا کیا معنی ہے؟ الى کا تو ہم جان چکے ہیں پہلے, اب باقی جو تین ہیں. جب الى کے حرف جر سے استوى کا لفظ بیان ہو تو مفسرین اس کے دو معنی لیتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ الى السماء وعلى السماء ایک ہی معنی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, اور ابن جرير الطبري رحمہ اللہ نے تفسیر میں یہ معنی لیا ہے کہ جہاں پر على السماء و الى السماء ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہے, یعنی ارتفع الى السماء, آسمان پہ بلند ہوا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب حرف الجر الى کے ساتھ استوى کا لفظ بیان ہو تو اس کا معنی ہے القصد الکامل, اللہ تعالیٰ نے قصد کامل فرمایا عرش پر مستوی ہونے کا, یعنی استوى الیہا ای قصد الیہا قصدا کاملا. اور انہوں نے یہ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ الہ اور علا میں دونوں کی دلالت میں فرق ہے, علا بلندی کے لیے ہوتا ہے اور الہ قصد کے لیے ہوتا ہے, معنی یہ ہے. اور یہ دوسرا معنی جو ہے اسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لیا ہے, ثم استوى الى السماء قصد الى السماء. یعنی عربی زبان میں ہم بات یہ کر رہے ہیں استوى کے لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں. پھر المقرون بالباء, با کے ساتھ, جیسا کہ استوى الماء والخشبة, یعنی دونوں برابر ہوئے. اور بغیر حرف جر کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولما بلغ اشدہ واستوى الذي خلق فسوى, اور سورۃ قصص آیت 14 میں ولما بلغ اشدہ واستوى, یعنی کملا اور کمال کو پہنچا. یہ چار معنی ہیں. پھر ایک سوال ہے, شیخ صاحب نے چار معنی کیوں بیان کیے ہیں؟ یعنی پانچواں معنی نہیں ہے اس کا عربی زبان میں استوا کا؟ ہاں بارک اللہ فیک, استولا کا معنی ہے کہیں پہ؟ استولا قابض ہوا, یعنی عربی زبان کی دلالت میں معنی موجود ہی نہیں ہے. جب بھی بیان ہوئے لفظ استوا تو ان چار طریقوں سے بیان ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عربی لغت میں, یعنی قرآن مجید سے پہلے بھی جب لغت استعمال ہوتی تھی عربی زبان, اس میں بھی یہ معنی موجود نہیں تھا استولا کا. اس لیے جب انہوں نے یہ معنی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قابض ہوا, استوى على العرش, استولا کا معنی لیا معتزلہ نے, تو سنت یہی اعتراض پیش کیا سب سے پہلے. یہ تو ثابت کرو کہ یہ شعر ہے کسی عربی کے, عربی میں تو معنی نہیں بنتا یہ کہیں پہ, کیونکہ عربی زبان میں جب یہ دیکھا گیا ہے استوا کے لفظ کو اور اس کے مادے کو دیکھا گیا ہے تو اس میں قابض ہونے کا معنی موجود ہی نہیں, استوى کا معنی موجود ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کسی عربی کے شعر میں آ گیا ہے تو پہلے ثابت کرو یہ بندہ عربی ہے, اس کی سند ہمیں دکھاؤ, سند ہی نہیں ہے. ہم تو حدیث نہیں مانتے بغیر سند کہ آپ ہمیں ایک شعر کا ٹکڑا دکھا رہے ہو, اور ہم یہ کہ ہم یہ مان لیں, اور وہ بھی اللہ تعالی ذات کے تعلق سے کہ اللہ تعالی پہ مستوی ہے, اسماء صفات کے تعلق سے, یعنی توحید کا تیسرا حصہ ہے, وہ آپ کہتے بغیر ثبوت کے مان لیں ہم، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب دیکھیں جو دلالت اہل سنت جماعت نے لی ہے وہ بہت ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، ہر اعتبار سے دیکھ لیں آپ. دیکھیں اہل سنت جماعت یہ نہیں کہتے کہ عقل سے فارغ ہو جاؤ، وہ کہتے عقل کو شریعت کے اصولوں پر تول کے بات کرو، یہ فرق ہے. وہ کہتے نہیں ہم شریعت کو تولتے ہیں عقل پہ، الٹا دیکھے کہتے عقل کیسے مانتی ہے، عقل تو کہتے سمت لازم آتی ہے. کیا ان لوگوں نے عقل کو شریعت کے ترازو پر تولا ہے یا شریعت کو عقل کے ترازو پر تولا ہے؟ الٹا ہے نا. اگر تھوڑا سا آپ یہاں پر رکیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اور کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، پھر کوئی ہمارے والدین کے تعلق سے غلط بات کریں ہم برداشت کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور عقل کو بیچ میں لا رہے ہیں ایسے معاملے کے تعلق سے جہاں پر عقل کا کام ہی نہیں ہے. عقل کا کام یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز تعلیمات دی گئی ہیں پیروی کرنی ہے، کوئی اور راستہ ہے نہیں، ورنہ جانور اچھا ہے کہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور لفظ اضل ہے گمراہ. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ اللہ جانور کو وہ عقل جو انسان کی عقل ہے، سمجھ والی، بوجھ والی، تکلیف والی، وہ نہیں ہے، لیکن وہ عقل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دنیا میں آسانی سے زندگی گزار کے جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ گائے کو پتہ اس نے گھاس کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا اس نے. کس نے کہا بھائی تم نے گھاس کھانی ہے؟ کھا سکتی ہے گوشت کبھی؟ بھوکی مر جائے گی. گائے کبھی گوشت کھا سکتی ہے؟ نہیں کھا سکتی، اس نے دودھ ہی دینا ہے. سبحان اللہ. لیکن اب رب کے احکامات کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، انسان نے کہا نہیں میری عقل ہے اور میں اپنے عقل سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں جو کسی اور نے ثابت نہیں کیا ہے. اور ثابت ٹھیک ہے، دنیا میں تمدن میں آپ نئی چیزیں ایجاد کریں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا میں ترقی کریں. بدعت جو ہے مزہ کی بات دیکھیں، دنیا کی امور میں بدعت اچھی ہے، دین میں قابل مذمت ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اچھا امرنا هذا نہ ہو تو رد ہے، وہ رد نہیں ہے. دنیا کی ترقی سے ہم نہیں روکا ہے. واعد لهم ما استطعتم من قوه، کافروں کے لیے تیار کرو اپنے استطاعت مطابق طاقت، اسلحہ، قوہ، اپنے جہاد کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس میسر طاقت ہو اس کے مطابق آپ کریں، بغیر نئے ایجادات کے دنیا کے تعلق سے. بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں نا، میں بدعت کا لفظ استعمال کروں دنیا کے اعتبار سے، اس کے بغیر ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں ہے. عقل یہاں پر تو اچھی لگتی ہے نا، کام یہی ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہاں تک جانا، ان للہ و ان الیہ راجعون، صحیح بات ہے. یعنی ایسی عقل جو بہت بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے، اگر یہی عقل، یہی انعام، یہی جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور بڑی نعمت ہے، یہ نقمت بن جائے اور نعوذ باللہ اس بندے کو جہنم رسید کر دے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کافر کیا کہے گا قیامت کے دن، یا لیتنی کنت ترابا. یہ اپنے آپ کو سامنے دیکھے گا، حساب کا وقت آ گیا ہے. انسان سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا، اور حساب ہوگا بدلہ. جس جانور نے کسی جانور پر دنیا میں ظلم کیا ہے، اور مثال دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سینگ والا جانور ہے، بغیر سینگ والے کو سینگ مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جوان کو سینگ دے دے گا، وہ اپنے سینگوں سے اس کو مارے گا، بدلہ پورا ہو جائے گا، پھر سب مٹی ہو جائیں گے. یہ کافر دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ کس طریقے سے بدلہ ہو رہا ہے، اب ان کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ مٹی ہو گئے ہیں، اب اس کی باری ہے حساب دینے کی. جہنم سامنے ہے، دیکھیں کھولتی ہوئی جہنم سامنے ہے، 70,000 لگام ہے، ہر لگام 70,000 فرشتہ مقرر ہے، کتنی عظیم ہوگی وہ. تو پھر ایک جملہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، تمنا ہے. مطلب کیا ہے؟ دنیا میں انسان ہوتا میں؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اچھا آج سن رہے ہو نا، یہ کافر آج نہیں سن رہا، قرآن مجید نہیں پڑھ رہا، اس کو پتہ نہیں ہے. ابو جہل پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیت نازل ہوئی، ابو جہل نے جب سنی اور مشرکین نے جب سنی یہ آیات، یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس کو عقل آئی، سمجھ آئی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے، ایک قدم حق کے قریب جاتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو 10 قدم آگے دیکھتا ہے. لیکن جو ہٹ درمی سے کام لیتا ہے اور حق کو دیکھ کے منہ موڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ جیسے وہ دور ہوتا ہے، اس پہ دل پر مہر لگتی جاتی ہے. اسے دل کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، خاص خیال رکھنا ہے دل کا. اللہ تعالیٰ دو انگلیوں کے بیچ جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. اور سب سے پیاری دعا دل کے ثابت قدمی کے لیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بارک اللہ فیک. واپس آتے ہیں، تو یہ 4 طریقے ہیں استوا کے لفظ کو بیان کرنے کے، جس میں استولا کا لفظ ہے ہی نہیں، معنی بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا، مزے کی بات ہے کہ جو الاخطر کی طرف یہ شعر منسوب ہے، وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا یہ بندہ. اب ایک بندہ ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے، اگر اس کو شعر بھی مان لیا جائے اور اسی کا ہی مان لیا جائے، تو پھر تو کرسچن تھا. اب کرسچن کی بات کو دلیل ہم مانیں گے؟ یعنی قرآن اور سنت کی نصوص کو چھوڑ کر ایک کرسچن شخص کے لفظ کو لے کر ہم تحریف کریں گے قرآن مجید کے لفظ کی. تحریف ہے نا، استوا کو بدل کر استولا کر لو، تحریف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ صرف اپنی ہوا، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اندھے ہو جاتے ہیں بعض لوگ، اور من و عن سے شیطان کے راستے اپناتے ہوئے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ. آخر میں تنبیہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں تنبیہ ہے، اگر ہم یہ کہیں، شیخ صاحب فرمائے شیخ ابن رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اور استوا کا معنی اعلیٰ ہے، یعنی اللہ تعالی عرش پر بلند ہوا، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی، ثم کا لفظ ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، کیسے لازم آتا ہے کہ کیا اللہ تعالی عرش کو پیدا کرنے سے پہلے علو پر تھا کہ بلندیوں پر تھا کہ نہیں؟ اس کے جواب میں یہ لازم نہیں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ استواء العرش جو ہے وہ خاص ہے، مطلق العلو عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلندیوں پر ہے. اور جب عرش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر عرش پر مستوی ہوا، تو بلندی میں کوئی فرق تو نہیں پڑا نا. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات، اچھا مخلوقات ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر بھی بلندی پہ ہے. عرش کو پیدا کیا، پھر بھی بلندی پہ ہے. تو پھر عرش کے ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ ایک علو مطلق ہے ہمیشہ کے لیے، ایک علو عام ہے جو ہمیشہ کے لیے، ایک علو خاص ہے عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے کئی آیات میں اور احادیث میں کیا ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اور عرش جو ہے وہ سب تمام آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. تو مطلق العلو تو باقی ہے نا، یعنی اس سے جنہوں نے انکار کیا، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے کئی چور راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہیں، عقل دلائل سے، ادھر سے ادھر سے، ہر جگہ سے مار کھائی ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ ثم استوا، اب ثم کو پکڑا ہے، اچھا استوا سے پہلے بلندی پہ تھا کہ نہیں تھا؟ مطلب بلندی پہ نہیں تھا، جب پیدا کیا پھر بلندی پہ ہوا، علو کے منکر جو ہیں. یعنی ایسی بات کہاں سے، جیسے وکیل جو ہوتا ہے نا، اللہ رحم کرے، بعض وکلا جو ہیں پتہ ہوتا کہ اس بندے نے چوری کی ہے، اب اس کو ڈیفینڈ کرنے میں یا مجرم کے جرم کو ختم کرنے کے لیے پیسہ لیا ہوتا ہے. سب نہیں، بعض ایسے ہیں، سب برے نہیں ہیں. اچھا تو کیا کرتے، ایک لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، لفظ بے شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیس خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ مجرم بری ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو باطل کا دفاع کرتے کرتے وہ لفظوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی لفظ میں کچھ مل جائے، والله يقول لفظ بھی کچھ نہیں مل سکا, بتائیں استوا استولا کو دیکھ لیں آپ. اب ثم پھر, اب پھر کی بات کیوں آئی ہے؟ پھر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, پھر عرش پر مستوی ہے, تو اس سے پہلے کہاں تھا اللہ تعالیٰ؟ کیا اسے اسے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر مستوی نہیں تھا پھر بعد میں مستوی ہوا, یا آسمانوں پر بلندی پر نہیں تھا بعد میں بلندی پر ہوا؟ اس کا کوئی سب کو تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ خلق کو پیدا کرنے سے پہلے خالق تھا کہ نہیں؟ جو خلق تو نہیں پھر خالق کیسا ہے؟ کیونکہ خالق اسم فاعل ہے, فاعل فعل کرے گا تو پھر متصف ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, متکلم, ٹھیک ہے نا, بات وہ کرتا ہے جو بات کرتا ہے. تو جب اللہ نے کلام نہیں کیا تب متکلم تھا کہ نہیں تھا؟ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا ہی نہیں کیا, جب بلندی تھی نہیں, آسمان ہوگا تو بلندی آئے گی, تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں تھا؟ یہ کیوں سوال کرنے والے؟ واللہ میں حیران ہوتا ہوں, یہ آیا جب نازل ہوئی صحابہ پر کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض اٹھایا یا کچھ اسی بات کی کہ مطلب کیا ہے؟ عربی زبان جس کو آتی سمجھ آ گئی اس کو بات ہی ختم ہے. آپ اردو میں کسی اور زبان میں جب واضح بات کرتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو, جب آپ کو اردو آ رہی تو بات پوچھے گی آپ اس کے علاوہ کوئی اور؟ انسان کب سوال کرتا ہے؟ جب کوئی مبہم چیز ہوتی ہے, جب چیز سمجھ بھی نہیں آتی پھر سوال تو کرتا ہے نا. ہمارا تو اتفاق اس بات پہ نا کہ صحابہ جو ہیں وہ سب سے عظیم طلاب علم ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, رضما ہے, براہ راست علم حاصل کیا نا, سب سے عظیم علم اور سب سے عظیم طلاب علم یہی ہے نا. اب اگر آپ کسی بھی طالب علم کو دیکھ لیں دور حاضر میں, کہ یار کیا کمال کا طالب علم ہے, اتنی محنت کرتا ہے, تیاری کر کے آتا ہے, آگے بیٹھتا ہے, سنتا ہے, چیز سمجھ نہیں آتی تو فوراً پوچھتا ہے. باقی طلاب اس متاثر ہوتے ہیں اسے جا کے پوچھتے ہیں. اچھا کیونکہ پتہ ہے عام کلاس میں دیکھ لیں, دنیا میں جو ٹاپر ہوتے ہیں تو جو عام اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تاکہ کچھ مسئلہ مشکل ہوئے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں, پھر ان سے دوستی لگاتے ہیں. باسن کو آپ کتنی زیادہ جینے سے بات ہے کہ کتنی محنت بھی کرتے ہیں. آپ صحابہ کے چار چاند لگ گئے ہیں, سبحان اللہ. آپ دیکھیں عظیم بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور محنت کرنے بھی ہیں, محنت کرنے والے بھی ہیں, وقت لگانے والے بھی ہیں, جد جہد کرنے والے بھی ہیں, اور ساتھ سب سے بڑے متقی پرہیزگار بھی ہیں. انہیں کبھی یہ سوال کیے استاد آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے آپ سمجھ بھی نہیں رہے, خاموش بھی ہیں, اور پھر آپ کی ذمہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے, آپ نے آگے جا کے پیغام پہنچانا ہے اور آپ بیٹھے ہیں کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی. ممکن ہے یار کبھی کسی عقل کے کسی کونے سے دیکھ لو, ممکن ہے یہ؟ واللہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ جتنی بھی اب شیخ صاحب یہاں باتیں بیان کر رہے ہیں, اگر یہ بات ہو تو پھر یعنی باتیں ہوئی ہیں, اور یہ ایک پیارا انداز ہے سمجھانے کے لیے, کیونکہ طالب علم کو آگے جو یہ مشکلات درپیش آئیں گی دعوت میں تو آپ کے پاس پہلے سے اس کا رد موجود ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب یہ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کا علو مطلق ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہیں, آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے بھی, جب پیدا کیا تب بھی, جب عرش کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پھر عرش پر مستوی ہوا, اور یہ بلندی جو خاص بلندی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اگر آپ یہ کہیں ہم آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب پیدا کیا آسمان اور زمین کو عرش پر مستوی نہیں تھا, لیکن آسمان زمین سے پیدا کرنے سے پہلے کیا عرش پر مستوی تھا یا نہیں؟ وہی بات ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ اعلم بذلک, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آخری سوال شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا جو ہے وہ صفات فعلی ہے یا ذاتیہ ہے؟ کون سی صفت ہے؟ صفات فعلیہ ہے, کیونکہ تعلق بمشیئتہ ہی, پھر اللہ نے چاہا عرش پر مستوی ہوا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ جس صفت کا تعلق مشیئت سے ہو, چاہت سے ہو, تو وہ فعلیہ ہے, اور جس کا صفت کا تعلق مشیئت سے نہ ہو تو وہ صفت ذاتیہ ہے. اب علم کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے, زندگی الحیاء سارے, اور محبت کرنا، غصہ کرنا، راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ اس کا تعلق مشیت سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی پر ناراض ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس نافرمانی کی، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر ناراض ہوتا ہے، تو اس یہ کون سا صفت ہے؟ صفت فعلیہ ہے. یہ چند اہم باتیں ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے اثبات علو اللہ سبحانہ وتعالی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کا صفت علو کا بیان. فرق کیا ہے استواء العرش اور علو کا؟ معنی بلندی کا ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. جب انہوں نے کہا کہ جب عرش نہیں تو پھر تب کیا تھا، تو کیا نہیں تھا، تو کیسا تھا، اب اگلے درس میں دیکھ لیں انشاءاللہ. اب ایک تو خاص اللہ تعالیٰ کے علو ہے جس کا عرش سے بھی اوپر ہے، استواء علی العرش الگ سے صفت ہے جس میں صفت العلو بھی شامل ہے، لیکن صفت العلو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے تعلق سے بھی چند اہم باتیں کریں گے. اور تقریباً 6 مختلف آیات میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات کریں گے. جی، ان 7 میں سے ایک آیت جو، ویسے تو طالب علم کو چاہیے کہ سارے یاد رکھ لے، جتنی بھی یہ دلائل ہیں سارے کے سارے یاد رکھیں، لیکن کتنی آیات بیان کی ہیں؟ 7. اگر آپ سے یہ کہا جائے اس میں سے اگر ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے طالب علم کے لیے، ایک تو آسان ہے جو میں نے کہا سورت طہٰ کی آیت، الرحمن علی العرش استوى، آپ کو بھی آتی ہے نا. ان میں ایک ایسی آیت ہے، اگر آپ وہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ صفت العلو، صفت استواء علی العرش اور المعیہ، یہ تمام چیزیں آپ کو فوراً یاد ہو جائیں گی. کون سی ان میں سے پتہ ہے؟ ہاں کون سی؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اس میں دیکھے ذرا، سب موجود ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، في 6 ايام ثم استوى على العرش، عرش مستوي هناك هو گیا، دلیل آ گئی ہے. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج فيها وما يخرج منها، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، زمین سے خارج ہوتی ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو اسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اسمان نیچے سے اسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اعتراض کی چیز پہ آیا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ معكم اينما كنتم، تو ہمارے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، یہاں سے دلیل لیتے ہیں. ہم نے کہا آیت کو پورا پڑھ لو آپ. اللہ عرش پر مستوی ہے، دلیل مل گیا ہے. اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، اپنے علم سے، عبد الرحمن کرم سے، فضل و کرم سے، ہر جگہ موجود ہے. اچھا، اب دیکھیں العرش استوى کے بعد ثم استوى على العرش، پھر لفظ دیکھیں یعلم کتنی مرتبہ، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، شيك ويعلم يعني ما ينزل من السماء ويعلو فيها فرفر وهو معكم أينما كنتم وراخم والله بما تعملون بصير أبني علم سي أبني إحاطة سي ديكنة سي سنة سي مدد سي إلى هر جگہ سب کے ساتھ ہے. تو اسے ایک ہی آیت میں آپ نے واضح دلیل کر دی ہے اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. اگر اس آیت سے آپ یہ لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو بہت بڑی غلطی آپ کو لگی ہے, بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے تو عرش پر مستوی, جیسے رسول جماعت کہتے ہیں, یعنی رسول جماعت جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے اور احاطے سے ہر جگہ موجود ہے, تو کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ دلیل ہے, اس دلیل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں. اگر وہ یہ بات نہ کرتے ہم بھی نہ کرتے, لیکن جب آپ اعتراض کرتے ہیں اور بدعقیدگی پھیلاتے ہیں اور غلط معنی نکالتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, اسی ثبوت کے طور پر بیان بھی کر دیتے ہیں, پھر تو آپ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتے ہیں. پھر تفصیل آتی ہے اور تفصیل میں ہمیشہ اہل بدعت نے مار کھائی ہے, اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ عرش پر مستوی بھی ہے, وہ خوب جانتا بھی ہے, تمہارے ساتھ بھی ہے جہاں پر تم ہو. اس سے کیا لازم آتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے, عرش پر بھی ہے, فرش پر بھی ہے؟ پھر علم کا لفظ کیوں ہے بار بار؟ تفصیل ہے, زمین سے نکلنا کیا نکل رہا ہے یہ جانتا ہے, کیا داخل ہو رہا ہے یہ جانتا ہے. علم 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 چار مرتبہ, آسمان سے کیا اتر رہا ہے, آسمان کی طرف کیا اوپر جا رہا ہے یہ بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے, اور آخر میں بصیر, علم ہے, احاطہ ہے. تو اب سیاق و سباق کو جب دیکھتے ہیں تو یہ معنی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اگر آپ کہتے کہ نہیں اس سے سمت یا لازمات یہ وہ لازمات, یہ لازمات تمہارے عقل کی خرابی کی وجہ سے ہے, اور کس طریقے سے آپ جو ثابت معنی نص میں موجود ہے آپ اسے توڑ کر یا موڑ کر آپ اپنی مرضی کے مطابق معنی نکالنا چاہتے ہیں, تو ممکن نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 سے یاد کر لیں, اور انشاءاللہ اس میں واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے, ہم جہاں پر بھی ہیں, لیکن ہے عرش پر مستوی سبحانہ وتعالی کما یلیق بجلالہ جل شانہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك.